السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. شب جمعہ ہے اور امید کی مغفرت کے لیے تمام مومن مومنات کے لیے اور باقی زندگی کے لیے کیا مال کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد.
ڈاکٹر نہیں ہے، یہ دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہے،
तुम एक और डॉक्टर के पास चले जाओ, वो दुनिया का अच्छा डॉक्टर नहीं है। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास हो जिसके बारे में कोई ये कहे कि ये मडगास्कर का सबसे अच्छा डॉक्टर है, एक और डॉक्टर हमारे पास है जो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन आप ऊपर से नीचे क्यों आएंगे? आप कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। तो आपको और मुझे अपने जहन में हमेशा एक सवाल करना होता है, अगर ये दीन कामिल है, और कुरान करीम ने कहा है कि हाँ ये दीन कामिल है, कामिल होने का मतलब ये है कि इससे अच्छा आइडिया, इससे अच्छी फिक्र, इससे अच्छा रास्ता आपको जिंदगी के लिए कोई और नहीं मिलेगा। अब अगर इससे अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा तो कोई क्यों इतना अहमक होगा कि इस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते के ऊपर जाएगा? अच्छा, मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हमने कब कहा कि हम इस्लाम छोड़कर कहीं और जाना है? मामला इस्लाम छोड़कर जाने का नहीं है, मामला एक एक वाजिब और एक एक मुस्तहब का भी है। एक एक वाजिब, एक एक मुस्तहब, एक एक हराम, एक एक मकरूह, सब के अंदर यही मामला आएगा। वो क्यों? वो ये कि इस दीन का हर वाजिब, हर मकरूह, हर हराम, हर मुस्तहब बेहतरीन रास्ता है। अगर आप ये कहें कि मैं इस मुस्तहब को अंजाम नहीं दूंगा, तो आपसे एक सवाल होगा, ये बेहतरीन रास्ता है या इससे अच्छा रास्ता कोई और भी है? अगर दीन कामिल है तो इसका मतलब है ये सबसे अच्छा रास्ता है, तो आप सबसे अच्छे रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते की तरफ क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे उस रास्ते की तरफ? तो खुद ब खुद जहन ये कहता है कि अगर ये दीन कामिल है और कुरान कहता है कि कामिल है, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं होना चाहिए, मुझे इसी पे अमल करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा, मुझे कि लोग फिर दीन पर अमल क्यों नहीं कर रहे? जो लोग दीन को जानते हैं, मसलन फर्ज करो हम यहाँ की अपनी आबादी को लें, ये दीन इस्लाम को शायद नहीं जानते हो, शायद हमने इनको बताया लेकिन इनको समझ में नहीं आई हो, तो हमें तो समझ में आ गई है। हम जो मुसलमान खानदान में पैदा हुए हैं, अहले बैत अत्तहार अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में पैदा हुए हैं, हमें तो पता है ना कि दीन कामिल है, हम तो अमल नहीं करते। एक वजह से, सिर्फ एक वजह, इंसान जो काम भी करता है वो फायदे के तहत करता है। अगर मुझे और आपको ये समझ में आ जाए इस दीन में हमारा फायदा है, तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, हम यकीनन अमल करेंगे। और अगर ये यकीन ना हो कि इसमें फायदा है, तो फिर एक एक नमाज पढ़ना भी सख्त हो जाएगी, एक एक नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगी। दस मिसालें मेरे और आपके सामने मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब से यहाँ आया हूँ, मुझे सब यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे एजुकेशन में, तालीम में आगे जाना चाहते हैं, यहाँ पर आगे तालीम नहीं है, तो उनको फ्रांस जाना पड़ता है, मॉरिशस जाना पड़ता है, या गाना जाना पड़ता है। वो इतना दूर क्यों जाते हैं अपना घर छोड़ के? कोई फ्रांस जा रहा है, कोई मॉरिशस जा रहा है, कोई गाना जा रहा है, क्यों जा रहे हैं ये सब लोग? तो बहुत सादा सी बात है, मुझे कि भाई हमें तालीम में फायदा नजर आता है, उस तालीम में फायदा नजर आता है, उस तालीम को लेने के लिए हम दूर भी जाने को तैयार हैं। जिस चीज में इंसान का फायदा होगा उसके लिए कुर्बानी भी देगा, उसके लिए दूर भी जाएगा, उसके लिए सख्ती भी उठाएगा। अब आप अपने आप से एक सवाल कर लो, आपको दीन के फायदे पर यकीन हो गया है? अगर आपको दीन के फायदे पर यकीन है, आप उसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। और अगर आपको दीन के फायदे पर यकीन नहीं हुआ है, तो फिर मैं कहूंगा फिर आपके लिए एक एक काम करना बहुत सख्त हो जाएगा। और कुरान करीम यही इशारा फरमाता है, फरमाता नमाज के लिए वह इन्ना हला कबीरतुम इल्ला अल खाशीन, ये नमाज बहुत सख्त हो जाती है। दो रकअत नमाज फजर की पढ़ना लोगों के लिए सख्त हो जाती है। पता नहीं कितने मुसलमान ऐसे हैं जो दो रकअत नमाज फजर को कजा कर रहे होंगे, या नहीं पढ़ते होंगे नाउज़ुबिल्लाह ताला, या पढ़ते होंगे कजा करके पढ़ते होंगे जोर में, वो सुबह को नींद नहीं छोड़ सकते, सुबह को नींद नहीं छोड़ सकते। इनको क्यों ये समझ में नहीं आ रही, इनको फायदे का यकीन नहीं हुआ? अभी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर खुदा ये कह देता कि जो भी सुबह को दो रकअत नमाज फजर पढ़ेगा, नमाज کے بعد مسجد سے اس کو $100 ملیں گے. اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ جو بھی دو رکعت نماز فجر پڑھے گا اس کو صبح کی نماز کے بعد مسجد سے $100 ملیں گے, آپ خود بتاؤ مسجد بھری بھی ہوتی ہے خالی ہوتی ہے؟ اتنی مسجد بھر جاتی ہے کہ ہماری ساری مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں, لوگ اتنا آ جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر خدا یہ کہتا نا کہ صبح کی پڑھو گے تو $100 دوں گا, دوپہر کی پڑھو گے تو نہیں دوں گا, تو صبح میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے, دوپہر میں خالی ہو جاتا. $100 کے لیے سب لوگ صبح کی مسجد آ جاتے ہیں صبح کی نماز کے لیے. اب اپنے آپ سے ایک سوال کرنا, فجر کا ثواب کیا $100 سے کم ہے؟ کیا $100 سے بھی کم ہے؟ اللہ کی بندگی کا ثواب $100 سے بھی کم ہے؟ یقین نہیں ہے. اگر یقین آ جائے نا پھر سب کریں گے, پھر کوئی نہیں چھوڑے گا, ایک ایک مستحب کریں گے, ایک ایک خدا کے واجب کے اوپر جان دے دیں گے اگر ان کو یقین ہو جائے. اور یہی وہ چیز ہے جو آخری وقت میں ہو جائے گی, جب مولا تشریف لائیں گے لوگ اپنے دین پہ عمل کریں گے. کیوں عمل کریں گے؟ کیا مولا سب کو ڈنڈے سے عمل کروائیں گے کہ جو یہ کام نہیں کرے گا اسے مار لگے گی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مولا یہ کام نہیں کریں گے. بعض لوگوں کو مار بھی لگے گی یقینا جو اب تک آزاد پھر رہے ہیں, لیکن ہر کام کے پیچھے ایسا نہیں ہوگا. وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کی عقلیں صحیح ہو جائیں گی, عقل صحیح ہو جائے گی, عقل صحیح ہو جائے گی, دین کو سمجھنے لگیں گے, ان کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی اس دین میں کیا فائدہ ہے. جب دین کا فائدہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر کسی صورت میں غلط کام نہیں کریں گے. ابھی آپ خود دیکھو, میں اور آپ بازار میں تو ہر قسم کے بندے ملتے ہیں, میں اور آپ کیا کبھی یہ کریں گے کہ شرٹ اتار کے بازاروں میں گھوم رہے ہو؟ میں اور آپ نہیں کریں گے. مزہ بھی آتا ہو تب بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ ہماری ایک عزت ہے, میں نہیں کروں گا, میری ایک عزت ہے. لوگ مجھ سے کہیں گے مولوی تمہارا دماغ خراب ہو گیا, یہ بار کر رہے ہو اس طرح سے, میرا احترام بند کر دیں گے لوگ. اس احترام کی خاطر مجھے مزہ بھی آتا ہو میں پھر بھی نہیں کروں گا. جب امام تشریف لائیں گے نا لوگوں کی عقلیں صحیح ہو جائیں گی, جب عقلیں صحیح ہو جائیں گی انہیں دین سمجھ میں آ جائے گا, جب دین سمجھ میں آ جائے گا تو ان کو پیسے بھی دے گا نا تو حرام کام نہیں کریں گے, غلط کام نہیں کریں گے. اللہ انشاءاللہ ہماری عقلوں کو اتنا کامل کر دے کہ ہمیں دین پر یقین ہو جائے اور ہم دین پر عمل کریں انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد. ایک بات پہ بہت تعجب ہوتا ہے, اگر لوگ بے دین ہو رہے ہوں اور بے دین ہونے نے ان کو فائدہ دیا ہو تو میں کہتا کہ شاید ان کے پاس بے دین ہونے میں چونکہ فائدہ تھا اس لیے بے دین ہو گئے. اس وقت دنیا کی حالت دیکھو, دنیا جو بے دین ہوئی تو کیا ان کو فائدہ مل گیا ہے؟ کل میں نے طلاق کے بارے میں عرض کیا, مغرب کی دنیا کے اندر, یورپ اور امریکہ کے اندر 50% شادیاں طلاق پہ پہنچ رہی ہیں. اگر بے دین کو فائدہ مل رہا ہوتا تو شاید وہ دین پہ نہ آتا. لیکن اب میں ایک اور بات پوچھوں گا, کیا بے دین ہونے نے تمہیں فائدہ دے دیا ہے؟ نسلیں برباد ہو گئی ہیں, انسانوں کی زندگی میں ہدف نہیں بچا ہے, مقصد نہیں بچا ہے, خودکشی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو بھائی تمہیں دین نے, تم دین سے نکلے تھے فائدہ لینے کے لیے نا, کیا فائدہ ملا تمہیں؟ کیا حق نہیں گئے دین پہ واپس آ جاؤ؟ کم سے کم پاکستان کے معاشرے میں تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی تم نے بے دین کو ٹرائی کر لیا نا, بے دین کے پیچھے گئے, بے دین کے پیچھے اپنی زندگی گزار دی, دیکھو اب کہاں پہنچ گئے معاشرے کے اندر. نہ ہم نے سیکورٹی اور امن رہا, نہ ہمیں سکون اور اطمینان رہا, نہ ہمارے خاندان بچے, نہ ہمارے باپ اور اولاد کے اندر محبتیں بچی. اگر تھک گئے ہو اب دین پہ واپس آ جاؤ, اب دین کو بھی ٹرائی کرو. جتنا تیزی سے بے دینی کی طرف گئے تھے اتنا تیزی سے دین کی طرف آؤ. اب دین پہ آؤ تو ہمیں کیا ملے گا؟ سب سے پہلا معاملہ تو یہی معاملہ جو میں نے کل شروع کیا, بھائی خاندان بچے گا تو آگے بات پڑے گی, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر خاندان ہی نہیں بچے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. ہم سب کو معلوم ہے پوری دنیا کے اندر اسٹیٹسٹکس آتے رہتے ہیں, اعداد و شمار آتے رہتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جو بچے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان بچوں میں اور ان بچوں میں جو اس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دین کا ایک ایک حکم اب اس وقت کی دنیا کے اندر سائنس کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے. ابھی پتہ نہیں کتنے حکم ہر روز ہمیں ثابت ہوتے نظر آتے. یہ سب باتیں دین میں ثابت ہوئی ہیں. اب اگر ماں باپ اپنے خاندان کو ہی بچانا چاہتے ہیں تھوڑا دین سے سیکھیں. ایک اور ہماری مشکل یہ ہے دین ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم نے دین سے سیکھا نہیں. یہ ہماری ایک اور بہت بڑی مصیبت. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, عزاداری بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ دین سیکھنا چاہیے تھا وہاں دین نہیں سیکھتے, وہاں اپنی منمانی چلاتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر میں بہت اچھے ڈاکٹر کو مہمان بنا کے بٹھایا ہوا ہے, ڈاکٹر اس کے گھر میں رہ رہا ہے, وہ ڈاکٹر کا خیال بھی رکھتا ہے, لیکن بیماریوں کا علاج ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا. یہ عجیب کام ہے بھائی. آپ نے دین دیا, آپ نے نمازیں پڑھی, آپ نے روزے رکھے, آپ نے حج کر لیا, تمام اعمال کو انجام دے دیا, ٹھیک ہے آپ نے ساری عبادتیں کر لی, لیکن آپ نے ایک اور کام کرنا تھا. کیا؟ آپ کو پوچھنا تھا دین میری مشکل کیسے حل کرے گا. بس آپ کون سی مشکل حل کروانی ہے؟ یہی مشکل جو میں نے بھی عرض کیا, محبتیں کیوں کام ہو رہی ہیں, اس سے دین سے کیسے حل ہوگی. میں نے کہا اس مشکل کو اٹھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہیں, ہمارے خاندانوں کے اندر تعلقات ہیں, اور اسی کے اندر اولاد کی تربیت کو بھی میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بارے میں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, کیسے لے کے آگے چلنا ہے. یہ جو دنیا پوری دنیا مبتلا ہوئی بھی ہے اس وقت, پوری دنیا پھنس گئی ہے اس معاملے کے اندر کہ میاں بیوی کے اندر تعلقات اچھے نہیں ہیں, کیا دین ہمارے پاس کوئی راستہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. اگر دین کوئی راستہ دیتا ہے وہ راستہ کیا ہے, تو میں چند منٹس اس سلسلے میں عرض کروں گا. البتہ ممکن ہے کوئی یہاں پر ایسا بیٹھا ہو میری طرح جو کہ بھائی ہماری شادی کو 25-30 سال ہو گئے ہیں, اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اب جو جھگڑے ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں, جو نہیں ہونے تھے وہ بھی ختم ہو گیا معاملہ. تو میں کہوں گا نہیں, بھی اب ختم نہیں ہوا ہے ابھی. کیوں؟ ابھی بچے سیکھ رہے ہیں, ابھی بچے سیکھیں گے. ہماری دنیا کے اندر سائنس کے اعداد و شمار کے مطابق اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لو کہ 50% سے زیادہ امکان یہ ہے کہ بچوں کی زندگی اچھی نہیں ہوگی, بچے مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کی خاطر نہیں, اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی کو سنبھالنا پڑتا ہے کہ بھائی تم نے تو زندگی جیسے تیسے گزار لی تھی, اب یہ بتاؤ بچوں کی زندگی اچھی چاہیے یا بری چاہیے. میرا ایک دوست تھا کالج کے زمانے سے, میرا دوست تھا, پھر میں ایران چلا گیا تو ہماری دوستی باقی رہی. اس کو میں اتنا بولتا تھا نماز پڑھو نماز پڑھو, کبھی نماز نہیں پڑھتا. میں جب ایران سے واپس آتا تھا اس کو دیکھتا تھا, بھائی نماز پڑھ لے, اتنا عرصہ ہو گیا, ہماری میری دوستی بھی ہے, خیال کرو یار, مولوی کے ساتھ دوست بنے ہو, کم سے کم ہماری خاطر نماز پڑھ لو. نہیں پڑھتا. پھر ایک دفعہ پاکستان سے واپس آیا, میں نے دیکھا نماز پڑھنا شروع کر دی اس کو, بہت اچھا لگا. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ساری زندگی میں تیرے ساتھ سر کھپاتا رہا کہ تو نماز پڑھ لے, تو نے نہیں پڑھی, اب کیوں نماز شروع کی ہے؟ کہنے لگا میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے, میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی بے نمازی بنے, میں نہیں چاہتا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, تم نے کم سے کم بچے کی خاطر پڑھ لی. لیکن اب ایک اور بات بتاؤں, اس بے وقوف نے بچے کی خاطر نماز تو پڑھی لیکن اپنی بیوی سے جھگڑا جاری رکھا. اب کیا سمجھتے ہو یہ بچہ دین سیکھے گا؟ بھائی تو نے ایک اچھا کام کیا, تو نے اپنے بچے کو نماز سکھانے کی خاطر نماز پڑھ لی, تو بہت اچھا کیا. لیکن اس بچے کی خاطر اپنی بیوی سے تعلقات کیوں نہیں اچھے کیے؟ اس کے ساتھ تو جنگ جاری رکھی, نتیجہ کیا ہوا؟ گھر ٹوٹ گیا. یہ میں واقعہ نہیں سنا رہا, یہ اصلی بتا رہا ہوں, پریکٹیکل بالکل. اسی وقت جان جو سنے گا نہیں میری تقریب ورنہ اس کو پتا اس کے بارے میں کہتا ہوں. گھر ٹوٹ گیا پورا, کس بات پر؟ میاں بیوی کے جھگڑے پر. آپ سوچو یہ کتنا اچھا نیت رکھ رہا تھا کہ میرا بچہ نمازی بنے گا, یہ بنے گا, وہ بنے گا, آخر کیا کیا؟ घर छोड़ के बैठ गए, अब बच्चे के कुछ बचे गए आपके, बच्चा तो मुसीबत में आ गया ना, तो भाई अपने खातिर नहीं कम से कम अपने औलाद की खातिर सोच लो कि ये होना कैसे है। अब मैं कुछ तरकीबें जो दीन हमें सिखाता है वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और ये तरकीबें मियां बीवी के ताल्लुकात में भी काम आती है, बाकियों के ताल्लुकात में भी काम आती है, इसको आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करेंगे। दुरूद भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। इंसान दो किस्म के होते हैं, एक वो इंसान होता है जो हर वक्त बाहर से लड़ता रहता है। जो इंसान बाहर से लड़ता रहता है वो बाहर को तब्दील नहीं कर सकता। अब ये शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए मामला, लेकिन मुझे याद है एक दफा मैं जहाज में जा रहा था, मेरे साथ एक अरब बैठा था, वो कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा था, तो हमारे दरमियान बात हुई इस मसले के ऊपर कि भाई ये खानदानों के मसाइल ये वो, तो उसने मुझे बहुत अच्छी एक हिसाब दी। आज तक कम कोई अरब ऐसा मिला है जिसने मुझे कुछ सिखाया हो, लेकिन उसने मुझे सिखाया था, मुझे याद रहता। वो बात हमारी हुई उनसे, कहने लगा कि उसने एक वाकया सुनाया कि कोई लड़की थी वो अपने घर वालों से लड़के, ससुराल से लड़के, शौहर के घर से लड़के घर वापस आ गई, तो उसकी माने का ठीक है वापस तो आ गई हो, ये बात तो सही किया तुमने जो कुछ भी किया, लेकिन मैं तुमको एक दर्श देती हूँ। तो उसने कहा कि तीन चूल्हों के ऊपर तीन पतीलियां रखो, चूल्हों के ऊपर पतीली रखी, उसके अंदर पानी उबालो, उसने पानी उबाल लिया, उसने कहा एक के अंदर अंडा डालो, एक के अंदर गाजर डालो, गाजर को जिसको हम लोग इंग्लिश में कैरेट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, गाजर डालो, तीसरे के अंदर चाय डालो, तीसरे के अंदर चाय डालो। तो उसने कहा कि देखो तीनों को उबाल लो, तीनों को उबाल लिया, तो उसने कहा ये जो अंडा था ये खुद पक गया है, क्या इसने पानी को चेंज किया है, पानी तब्दील हुआ? कहा नहीं, पानी तब्दील नहीं हुआ, ये खुद पक गया है लेकिन पानी को तब्दील नहीं कर सका, इसका पानी से कोई ताल्लुक नहीं हुआ, इसने पानी को तब्दील नहीं किया। वो गाजर देखो, उस गाजर ने थोड़ा बहुत पानी के ऊपर असर छोड़ दिया है, लेकिन चाय को देखो तो अब पानी खत्म हो गया है, सिर्फ चाय बाकी है यहां। उसने कहा तुम क्या बनना चाहती हो, तुम अंडे की तरह बनना चाहती हो तो तुम घर में रहोगी और तुम्हारा घर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर तुम गाजर की तरह रहो तो थोड़ा तुम्हारा असर पड़ेगा, बाकी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम चाय की तरह हो जाओ तो ये पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ चाय बन जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो तुम अगर इस तरह कर लो कि तुम वहां पर लोगों के साथ रابطे में रहो, उनके साथ उठो बैठो बैठो मिलो, अपने आप को ओपन करो खोल दो, तो तुम्हारी जिंदगी आसान है। हमें क्या सबक मिलता है इससे, दो तीन स्टेप बहुत प्रैक्टिकल बोलूंगा। नंबर वन, पहला स्टेप, जो दूसरों से तवक्को रख रहे हो, सबसे पहले अपने आप से कहो मुझे दूसरे को यही देना है। आप दूसरों से क्या तवक्को रखते हैं, आपका दूसरों से इंतजार क्या है? मतलब मैं यहां पर आया हूं, फर्ज करो कराची से उठ के यहां तक आया हूं, तो मैं क्या इंतजार करूंगा आप ये कि भाई ये लोग मेरी बात सुने, मेरा एहतराम कर लें? तो मुझे चाहिए मैं भी इनकी बात सुनूं और मैं भी इनका एहतराम कर दूं। अगर एक एक शौहर अपनी बीवी से चाहता है कि वो इसकी बात सुने और इसका एहतराम करे, तो उसको चाहिए वो भी यही करके दिखाए। दोनों जो तवक्को रख रहे हैं दूसरे से भी वही तवक्को रखे अपने लिए और खुद भी वैसे ही करके दिखाए। आप चाहते हो आपका एहतराम हो, आप एहतराम करो, आप चाहते हो कि दूसरे की जिंदगी आपके लिए हो तो आप कोशिश करो आपकी जिंदगी भी उसके लिए हो। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं सब कोई मेरे लिए करें और मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता, ये दुनिया ऐसी नहीं बनी हुई। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ऐसी बनी हुई है तो मैं उसको एक और बात भी बता दूं, जब तक ताकत में हो ऐसा होगा और जब कमजोर हो गए तो फिर जरूरत खानी पड़ेगी, जलील हो जाओगे। मौला का एक फरमान अर्ज करूंगा, गुरु भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, اگر تم اپنی حکومت کے زمانے میں تکبر دکھاؤ گے، اپنی طاقت کے زمانے میں تکبر دکھاؤ گے، غرور دکھاؤ گے، تو تمہیں طاقت ختم ہونے کے بعد ذلیل ہونا پڑے گا۔ جب طاقت چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر سب بدلے لیں گے، پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس ذلت سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ جب تمہارے پاس طاقت ہے تو عزت کرو، غرور مت کرو، تکبر مت دکھاؤ۔ یہ بہت ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہماری طاقت کی باری آتی ہے تو ہم دوسروں کے سامنے چڑھ جاتے ہیں، اور جب ہم یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر جب ہم کمزور پڑتے ہیں تو سامنے والا ہم سے بدلے دیتا ہے۔ آپ ہرگز اپنے گھر کو ایسا مت رکھو، گھر طاقت کی جنگ کے لیے نہیں ہے، گھر محبت پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، محبت سے کام کرو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے سامنے طاقت دکھائیں گے نا تو لوگ ہماری بات مان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے بالکل الٹا کیا، اللہ کے رسول نے کبھی تکبر نہیں دکھایا، کبھی طاقت نہیں دکھائی، لیکن خدا نے رسول کا احترام لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا، ہمیشہ لوگوں نے ان کا احترام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے اپنی حکومت کے زمانے میں طاقت نہیں دکھائی۔ پتا نہیں کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، آج بھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، مولانا صاحب سے ایک کتاب دی ہے اس کو پڑھ رہا تھا، تو اس میں واقعہ لکھا ہوا تھا، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور رسول کے پاس آ کر گھبرانے لگا، اتنا گھبرایا کہ اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ رسول اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم جو مجھ سے کہنے آئے تھے وہ بولو، اور گھبرا گیا، اور گھبرا گیا، رونے لگا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا تو نزدیک آئے، اس کو اپنے گلے سے لگایا، اس کو اپنے گلے سے لگایا، اس کے جسم کو اپنے جسم سے چمٹا دیا اور اس کو اپنے دل سے لگا کر کہا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کسی کو سزا دی؟ کیا میں نے کسی کو احترام نہ کرنے پر سزا دی کبھی؟ کیا میں نے کبھی کسی کے اوپر اپنا غصہ، اپنی طاقت دکھائی تمہیں؟ اگر نہیں کیا تو مجھ سے ڈر کیوں رہے ہو؟ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ نعوذ باللہ کے نبی سے زیادہ بڑے ہو گئے۔ وہ جو نبی انسان کامل ہے، عبدال الانبیاء، اشرف الانبیاء ہے، وہ لوگوں کے سامنے طاقت نہیں دکھاتا ہے، اور ہمیں اگر چار لوگوں کے اوپر حکومت مل جائے ہم ان کے سامنے طاقت دکھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ طاقت اپنے خاندان کے اوپر دکھاتے ہیں۔ یہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ اگر یہ کریں گے کبھی بھی خاندانوں میں محبت نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ ہمارے باپ نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا تھا، ہم بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہی کریں گے، تو وہ جو مولا کا فرمان تھا اپنی اولاد کو کسی اور طرح تربیت کرو، اس کا کیا کرو گے؟ زمانہ تبدیل ہوتا ہے، یہ بچے ہماری نسل کے نہیں ہیں، یہ ہم سے اگلی نسل کے ہیں، یہ ہماری نسل کی طرح نہیں چل پائیں گے۔ تو جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا وہ اس نے اپنے دور کے حساب سے سب سے اچھا کیا، وہ غلط نہیں کیا، لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا میں اپنے دور میں اچھا کام کیا کر سکتا ہوں، مجھے اس طرح لے کے چلنا پڑے گا۔ محبت سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، طریقہ کار کیا رکھو، اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھو، اس کی جگہ بیٹھ کے دیکھو کہ آپ جو آپ کر رہے ہو اگر آپ کے ساتھ ہوتا آپ کو اچھا لگتا یا برا لگتا؟ اگر برا لگتا تو آپ دوسروں کے ساتھ مت کرو۔ یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے، یہاں جو کرو گے وہ تمہیں سامنے آئے گا۔ جو پرانی اردو میں کہتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرو گے وہ تمہیں اٹھانا پڑے گا، یہ مکافات عمل کہتے ہیں۔ یہ سب یہاں پہ ہوتا ہے۔ بس پہلی بات کیا ہے، جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو ذرا سوچ لو، آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوتا آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا؟ اور فارسی اور انگلش کے اندر ایک محاورہ کہتے ہیں، دونوں کو یہاں سمجھنے والا نہیں ہے لہذا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے جوتے پہن کے دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا اس کی پوزیشن کیسی ہے۔ उसके जूते में खड़े होकर देखो जरा, फिर तुमको समझ में आएगा कि उसकी पोजीशन क्या है और तुम्हारी पोजीशन क्या है। तो पहला काम ये। अब एक और काम भी इसके साथ करना होगा। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी सुना देता हूँ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, कुछ वक्त कई साल पहले मेरा किसी से झगड़ा हो गया कराची में, किसी से झगड़ा हो गया। आयतुल्ला बाउद्दीन ही कराची में होते, उनको पता चला कि मेरा किसी से झगड़ा हो गया। मैं उनसे मिलने गया एक दफा, कहने के मैंने सुना तुम्हारा झगड़ा हुआ। नहीं कहा मेरा झगड़ा हो गया। बहुत शफीक आदमी, बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। खुदा उनको पूरी उम्र और मजीद तोहफे का नसीब करना है इंशाअल्लाह। बहुत मोहब्बत करते। कहने के मैं तुमको हदीस सुनाऊं तुम्हारी मुश्किल हल हो जाए। मैंने कहा मैं कागज कलम मेरे हाथ में था, मैंने कहा मैं तो दिल से चाहूंगा कि आप मुझे कुछ बताएं। तो मैंने गौरव कॉपी निकाली, पेन भी हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा आप आहिस्ता आहिस्ता बताएगा ताकि मैं लिखूं। कहने यहाँ लिखो, उन्होंने फरमाया हदीस लिखो, अल ऐश कुल अल ऐश, जिंदगी बेहतरीन जिंदगी, सुलसुहु अल तदबीर, एक तिहाई तीन का एक हिस्सा क्या काम है, तदबीर करो। तदबीर यानी प्लानिंग, मंसूबा बनाओ, ये देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। तीन का एक हिस्सा तदबीर करो, प्लानिंग करो। दो हिस्सा बाकी क्या है, अत्तगाफुल, लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया है इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। एक हिस्सा क्या है, प्लानिंग करो। दो हिस्सा भूल जाओ, जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है गलत किया है तो भूल जाओ, अच्छा किया है तो उनके एहसान के जवाब में एहसान करो, भूलो। अभी हम लोगों के साथ क्या है, अगर किसी ने एक दफा मेरे साथ कोई गलत काम कर दिया, मैं मरते दमों तक याद रखता हूं इसने मेरे साथ ये किया था। अच्छा, वो जो अच्छे काम किए थे उसका क्या होगा, वो सब भूल जाता। तो इमाम फरमाते हैं कि हदीस मासूम है, फरमाया एक तिहाई तीन का एक हिस्सा यह है कि अपनी जिंदगी में मंसूबा बनाओ, और दो हिस्सा क्या है, चीजों को भूल जाओ। चीजों को भूल जाओ क्या मतलब, मसलन शौहर कहे कि जो मेरी बीवी है ना, इसने मेरे साथ ये किया था ये किया था ये किया था। रिवायत क्या कह रही है, रिवायत कह रही है भूल जाओ। अगर तुम नहीं बोलोगे तुम्हारी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं गुजरेगी। हम में से बाद लोग बहुत हसास होते हैं। हसास होते हैं क्या मतलब, मिसाल के तौर पर मैं कहीं पे गया, उसने सबसे हाथ मिलाया, जब मेरे हाथ मिलाने की बारी आई तो उसे कोई काम आ गया, वो चला गया। अब मैंने नोट कर लिया, अच्छा उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया था, इसका मतलब है ये मुझे फासिक समझता है, इसका मतलब है ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, इसका मतलब है ओ भाई उसे कोई काम पड़ गया है, उसने हाथ नहीं मिलाया, तो ये सारी कहानी कहां से निकाल ली। हम लोग इस तरह है, ये कहानी निकाल के बैठ जाता है, वो बेचारा तो चला गया था ना, उसको पता ही नहीं कि भाई क्या हो गया। अब अगली दफा मिला, मैंने हाथ नहीं मिलाया, अब वो कह रहा है अच्छा ये जो मौलाना हाथ नहीं मिला ना, ये अपने आपको बड़ा आदमी समझता है, इसकी ये कहानी इसकी वो। अल्लाह अकबर, कुछ नहीं हुआ भाई, पिछली दफा इसकी कॉल आई थी, अगली दफा मैंने कहानी बढ़ा दी। अच्छा, इस सब मामला खत्म हो जाता तो कैसे खत्म करना था, अगर वो मुझे हाथ मिला के नहीं गया था तो मैं अपने जहन में क्या सोचता, भाई शायद कोई काम पड़ गया होगा। अल्लाह का दीन मुझसे क्या कहता है, कहता है उसने जन रखो। दीन हमसे कहता है अपने मोमिन भाई मुसलमान भाई के काम की अगर तुम्हें 100 तावील मिल सकती है, उज्र मिल सकता है तो 100 उज्र बनाओ कि शायद इसलिए हुआ होगा, शायद इसलिए किया होगा, उज्र बनाओ ताकि ये ना कहना पड़े इसने गलत किया होगा। तो भाई मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे कैसे होते हैं, मियां बीवी के ताल्लुकात इससे अच्छे नहीं होते कि शौहर ये देखे इसने मेरे साथ ये क्यों किया और अपने दिल के अंदर लिख के बैठ गया मरते दमों तक माफ नहीं करूंगा। तो बीवी क्या, उसने मेरे साथ ये किया था, बस अब कभी इसको छोड़ नहीं सकती। पता नहीं कितनी दफा मेरे सामने झगड़े आते हैं तो मैं पूछता हूँ बीवी क्या मामला तुम्हारा भाई, तो वो कहती है मौलाना इसने शादी के पहले साल मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, अभी कितने साल हो गए, 14 साल हो गए। अरे भाई मेगा भाई पहले साल जुल्म किया था, 13 साल तो सही गुजरे हैं, अब क्या रोना उस पहले साल का, हो गया मामला खत्म करो, आप उसको जिंदगी کر دی ایک سال کے پیچھے. ہم انسان ایسے ہیں, اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بلا. اچھا انسان کون سا بلاتا ہے کون سا نہیں بلاتا؟ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں ان کا دل کھلا ہوا ہوتا, کچھ ہوا غلطی ہوئی بھول گئے, معاملہ ختم, زندگی آسان. کچھ ہوتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں. میاں بیوی کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, بھائیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے, رشتہ داروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, مسجدوں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کب تک لڑو گے؟ کب تک لڑو گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک سادہ سا حل ہے, اگر آپ کے دل میں دوسرے سے توقع کم ہے آپ کو بھلانا آسان ہوگا. توقع کو انگلش میں کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز, اب پتہ نہیں فارسی میں اس میں فرینچ میں اور یہاں پہ کیا کہیں گے, توقع تو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آپ کی جو خواہش دوسرے سے ہوتی ہے, دوسرا میرے لیے یہ کرے یہ کرے یہ کرے, اگر یہ کم رکھو زندگی آسان ہے. سامنے والا نہیں کرے آپ کو صدمہ نہیں ہوگا, آپ کے دل کو جھٹکا نہیں لگے گا, آپ نے توقع نہیں رکھی, وہاں پہ ختم ہو. اگر آپ توقع بنا کے رکھو گے یہ میرے لیے یہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا, پھر معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے؟ نمبر ایک, اپنی اور اس کی پوزیشن چینج کرو. تم اس کی جگہ ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا اپنے آپ سے پوچھو, نمبر ایک. نمبر دو, لوگوں کی چیزوں کو بھول جاؤ, غلطیوں کو بھول جاؤ, ان کی اچھائیوں کو یاد رکھو کہ اس نے کب میرا ساتھ دیا تھا. اچھائیوں کو یاد رکھو, غلط باتوں کو بھول جاؤ. اگر انسان اچھائیوں کو یاد رکھے نا تو اچھائی بھی بہت مل جاتی. نمبر تین, یہ توقعات کو کم کرو, توقعات کم کرو. ایک چوتھی بات بھی عرض کر دوں اور اس معاملے کو تمام کرتے ہیں, ضرور بھیجے گا محمد وعلی محمد. طاقت بھرنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب ان کو بات میں سوچ رہا ہوں اگر پڑھے نہ سیکھیں, یہ بچے اتنی زور سے درود پڑھ رہے ہیں, یہی سیکھ لینا تو کم سے کم ان کا مستقبل اچھا ہو جائے گا, ان کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ایک چوتھا کام بھی کرو, جب بھی کسی کے اندر اچھی بات دیکھو چاہے دشمنی کیوں نہ ہو اس کی تعریف. یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, مجھے اپنے گھر سے نکلے ہوئے جب میں دینی تاجرین بنا تھا 1984 میں, تو میری عمر 17.5 سال, تو 17 سال کی عمر میں میں نے گھر چھوڑ دیا تھا, ماں باپ کی نیچے رہنے سے باہر نکل آ گیا تھا, ملک سے باہر چلا گیا تھا. اس 17 سال سے اب تقریباً 31-32 سال ہو گئے. اس 30-31 سال میں جتنے بھی سال ہو رہے ہیں اس میں میں نے بہت سارے تجربے کیے ہیں, بہت سفر کیے ہیں, ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں. ابھی دیکھو مثال کے طور پر آپ میں یہاں پر آیا ہوں, مجھے کتنے لوگوں سے ملنے کا موقع مل گیا. ساری دنیا میں سفر کرتا ہوں میں, ابھی جو میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں, ابھی پورے یورپ کا چکر لگا کر آ, تو الحمدللہ رب العالمین مجھے ہر مہینے نئے نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. میرا ایکسپیرینس اس معاملے میں تجربہ کافی زیادہ ہے. اس تجربے کے ساتھ آپ کو یہ 3-4 باتیں بتا رہا ہوں. اچھا, اس دوران میں میرے بہت سارے دوست بنے جن سے میرے جھگڑے ہو گئے, اور پھر ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے دیکھنا پڑا کہ بھائی ابھی جھگڑے ختم کیسے ہوں گے. تو کچھ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے تجربے کرنے پڑے. ان سب کے بعد اب آپ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی زندگی, خاص کر اپنے گھر کے اندر کی زندگی, یہ خراب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس کو لے کے چلنا ہے تو کچھ چیزیں اپنے اندر سے صحیح کرنی پڑتی ہیں. دوسرے سے کہو وہ صحیح کرے وہ صحیح کرے وہ صحیح کرے, یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسرا صحیح کر لے گا اگر میں اپنے اندر صحیح کروں. اندر صحیح کرنے کے لیے کیا کروں؟ نمبر ایک, اس کی پوزیشن پہ کھڑا ہو کر سوچوں, اگر یہ میں اس کی طرح گھر کے اندر مثال کے طور پر یہ سب کچھ جھیل رہا ہوتا تو اس میری حالت کیا ہوتی؟ اگر میرا سامنے والا مجھ سے یہ سب کچھ مانگ رہا ہوتا تو میری حالت کیا ہوتی؟ اور اس میں مرد اور عورت دونوں کو کہوں گا. ویسے تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ کہ ماشاءاللہ ہر مرد آدھا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، کم سے کم آدھا ڈکٹیٹر تو ہوتا ہی ہے، جلد بنا پھرتا ہے زیادہ تر ہمارا مرد، 70-80% خاندانوں کے اندر تو مسائل ایسے ہوتے ہیں، یہاں تو کچھ اور ہوتا ہوگا انشاءاللہ، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتا ہے۔ دوبارہ میں دونوں کو کہوں گا کہ بھائی آپ اپنی پوزیشن کو دوسرے کے ساتھ سوئچ اوور کرو، بدل کے دیکھو کہ اگر میں اس کی پوزیشن پہ ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ جو اپنے لیے سوچ رہے ہو دوسرے کے لیے بھی سوچو، دوسروں کی باتوں کو بھول جاؤ، نظر انداز کرو۔ اور آپ نے بات کیا تھی، توقعات کو تھوڑا سا کم رکھو، اپنے دشمن کے اندر بھی کوئی چیز دیکھو نا تو اس کی تعریف کرو۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، اصل میں مختلف پروجیکٹس چلاتا ہوں، مختلف کام کرتا ہوں، اگر میرے ساتھ کام کرنے والا کوئی جوان مثال کے طور پہ اچھا کام کرتا ہے میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں، لیکن اگر میری بیوی اچھا کام کرے تو میں کہتا ہوں اس کو تو کرنا ہی تھا، میں اس کی تعریف کیوں کروں؟ میرا بچہ کوئی اچھا کام کرنے میرے لیے تو میں کہوں گا میری تو اولاد تھی، اس کو تو کرنا ہی تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں غیروں کی تو تعریف کروں اور اپنی بیوی بچوں کی تعریف نہ کروں، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی بچوں کی بھی تعریف کرو، انہوں نے بھی اگر آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا اس کی بھی تعریف کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ دوسروں کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہٹلر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جلاد بنے ہوئے ہوتے، اللہ پسند نہیں کرتا، قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کو جب دفن کرنے لگے تو اللہ کے رسول خود قبر میں اترے، اللہ کے رسول جو دیاگر میں ساتھ میں معاذ تھے ان کو دفن کرتے وقت خود قبر میں اترے، تو ساتھ کی ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو دفن کرنے کے لیے اللہ کے رسول اتر رہے ہیں، اللہ کے رسول اتر رہے ہیں، تو اس نے کہا بیٹا تیری خوش قسمتی، تیرا کتنا بلا مقام کہ تیرے دفن کرنے کے لیے اللہ کا رسول اتر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ، قبر نے اس کو بہت زور سے دبایا ہے، قبر نے اسے بہت زور سے دبایا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ بھی اتر رہے ہیں، اب بھی قبر نے دبایا ہے، اب کیوں دبایا ہے؟ فرمایا اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں تھا، اپنی بیوی کے لیے اچھا نہیں تھا، اگر میں ہر وقت منبر پہ بیٹھ کے مجلسیں پڑھتا رہا ہوں، ہر وقت قرآن کھول کے عبادتیں کرتا رہا ہوں، ہر وقت نماز پڑھتا رہا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوں، تو رسول تو مجھے دفن کرنے کے لیے نہیں آئے نا، تب بھی قبر مجھ سے حساب لے گی، اللہ کے رسول کے صحابی سے بھی حساب لے گی، اس کو دفن کرنے کے لیے خود رسول اتر رہا ہے، مجھے چھوڑ دے گی کیا؟ نہیں، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہونا پڑے گا۔ پھر ہمارے پاس ایک روایت ہے مثال کے طور پر، مرد اگر اپنی بیوی کے اوپر صبر کرے، مثلا بیوی نے کوئی غلط کام کیا مرد صبر کر لے، یا بیوی اپنے مرد کے کیے پہ صبر کرے، تو روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے خدا اس کو شہید کا ثواب دے گا، شہید کا ثواب دے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون یہاں پر ہو، کوئی بہن ہو، کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ویسا ہے، میں اسے کہوں گا تم صبر کر لو، خدا تمہیں شہید کا ثواب دے گا۔ اور اس طرف سے بھی ممکن ہے کوئی 5-10% مرد ہوں جو کہہ رہے ہو کہ بھیا ہم تو پھنس گئے کہیں پر، ہم کیا کریں، تو میں کہوں گا تم بھی صبر کر لو، تمہیں بھی خدا شہید کا ثواب دے دے گا۔ تو یورپ میں ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے روایت پڑھی کہ بھئی اگر عورت مرد کے کیے پہ صبر کرے تو خدا اس کو شہید کا ثواب دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا مرد کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مرد بھی صبر کرے تو خدا اسے بھی شہید کا ثواب دیتا ہے۔ تو نیچے سے بندہ کہنے لگا مولانا ہال میں سارے شہدا بیٹھے ہوئے ہیں، سارے شہید ہیں، کیونکہ عورت میں بھئی آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہم لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ابھی کیا ہے، اچھی طرح زندگی گزارو، ہنسی خوشی زندگی گزارو، زندگی زیادہ نہیں ہے، بعد میں جب انسان کمزور پڑ جانا ہے تو صرف افسوس رہ جاتا ہے، کاش تھوڑا بہتر کر لیتا، اور مر گیا غلط حالت میں تو پھر تو بہت افسوس ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وہ جو قیامت کا دن آئے گا نا، تو التفت الساق بالساق، ساق پاؤں کے پیچھے کے حصے کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں پنڈلی کہتے ہیں، تو پاؤں کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، جب انسان بہت اس پریشانی میں ہوتا ہے تو اس طرح کر کے اس کی ٹانگیاں پڑ جاتی ہیں۔ تو خدا نے متعلق کہہ رہا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اتنی پریشانی آئے گی، ان کی ٹانگیں یوں مڑ جائیں گی ایک دوسرے کے اندر، التفت الساق بالساق، ٹانگیں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، کیوں؟ پریشانی سے کہ میں نے کیا کر دیا, اس سے بہتر کر سکتا تھا, ابھی میں کیا کہوں گا, تھوڑا بہتر کروں. زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ لڑکے گزار دیں, نہیں, اپنی خاطر, اپنی اولاد کی خاطر صبر کر لو, زندگی گزار لو, اچھے طریقے سے گزار لو, ہنس کے گزار. اگر کبھی کوئی چیز ایسی لگے, آخری نقطہ عرض کروں, اس میں کہانی بہت لمبی, آپ کو پتا ہے میں بعد اوقات اس کے اوپر پورے پورے ہم سے اشرے پڑھ دیتا ہوں اسی معاملے کے اوپر. ابھی تو یہاں پہ صرف دن کم ہے, زیادہ پتہ نہیں کب ہوتا یہاں پہ دوبارہ لائے نہ لائے, زندگی ویسے ہی ختم ہوتی ہے انسان کی, اس لیے میں جلدی جلدی سارے موضوعات بول رہا ہوں. اس میں جو ایک اور بات پوائنٹ کہوں گا عمل کے لیے, تو یہ کہ جب کوئی ایسی بات نظر آئے نا جو اچھی نہ لگے, تھوڑا سا ہنس لو. ہنس لو اس بات پر, اس بات پہ کہ اجر بہت ملے گا, اجر بہت ملے گا. بڑے بڑے عرفا نے اپنے معنوی مقام صبر سے حاصل کیے, صبر سے حاصل کیے. جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ہنستے ہیں, کیوں ہنستے ہیں کہ اس پہ اجر ملنے والا ہے, اجر ملے گا. خدا کے نظام میں, کل میں نے عرض کیا تھا, خدا کا نظام صرف دیکھے ہوئے کو ریکارڈ نہیں کرتا ہے, نیت کو بھی ریکارڈ کرتا ہے. اور جب آپ کا دل کسی بات پر بھڑ رہا ہو, اندر سے آگ لگی ہو کہ اب میں چیخوں, اور اگر آپ نے صبر کر لیا, اس پہ ثواب نہیں معلوم کتنا ہے, نہیں معلوم کتنی نورانیت ملتی ہے اس کو جو یہ صبر کر کے دکھا رہے. خدا تعالیٰ اس پہ سارے وعدے کرتا ہے, اور ہمیں سیکھنا پڑے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام. شب جمعہ ہے, نہیں معلوم ہمارے کتنے مرحومین آپ کی اور ہماری دعا کا انتظار کر رہے ہو. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, دین کے نام پہ بیٹھے, سیدہ کی شہادت کے غم میں یہاں پر بیٹھے ہیں, امام حسین کے غم میں یہاں پر بیٹھے ہیں. نہیں معلوم کتنے مرحومین ہمیں دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ایک موقع ہمیں بھی مل جاتا, ہم بھی یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے, اس کا ثواب ہمیں بھی مل جاتا. ہمیں ان کو بھلانا نہیں چاہیے, ان کو ثواب میں شامل رکھنا چاہیے. آپ اپنی نیت میں رکھیں کہ جو بھی ثواب آپ کو ملے گا اس میں مرحومین کو بھی شامل رکھیے گا. وہ بیچارے بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن دنیا سے جا چکے ہیں. اسی طرح وہ مجھے اور آپ کو سبق بھی سکھانا چاہتے ہوں گے کہ دیکھو زندگی بہتر ہے. شب جمعہ ہے اور مرحومین ہمارے اس بات کے انتظار میں ہوں گے کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی ثواب ملے, اور شب جمعہ میں ہمارے نام اعمال ہمارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ہم اس کا انتظار کریں یا نہ کریں, ہم ان سے محبت کریں یا نہ کریں, انہوں نے ہمیں نہیں بلایا, انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بلایا. کسی شخص نے وقت کے امام کو کبھی خط بھیجا اور خط میں لکھ کر بھیجا کہ مولا ہمارے لیے دعا کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس زمانے میں خط جاتے تھے, خط کے جواب آتے تھے, تو امام نے جواب میں لکھ کر بھیجا کہ تم نے شاید ہمیں بلایا ہو, ہم نے تمہیں کبھی نہیں بلایا, تم نے شاید ہمیں بلا دیا ہو, ہم نے تمہیں کبھی نہیں بلایا. اس کے بعد ایک عجیب جملہ لکھا کہا, اگر ہم تمہیں دعا نہ دیتے تو تمہارے دشمن تمہیں ختم کر دیتے, ہماری دعاؤں سے تم زندہ ہو. ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے, اللہ شاہد ہے اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں, ہم نے دشمن کی سازشوں کو دیکھا ہے, ہم میں طاقت نہیں تھی ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کی, ہم نہیں کر سکتے تھے. جتنی طاقتیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف پاکستان میں جمع ہوتی تھیں اور ہمیں پتا ہوتا تھا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہمیں ایک بات پتا تھی ہم مقابلہ نہیں کر رہے, ہمارا امام ہماری حفاظت کر رہا, ہمیں پتا تھا, ہمیں ایک بات پتا تھی اگر حسین کا پرچم اٹھا کے رکھیں گے کبھی شکست نہیں ہوگی, کیا ہمیں پتا تھا, ہمیں ایک بات پتا تھی اگر غازی عباس کا علم ہاتھ میں ہوگا کبھی شکست نہیں ہوگی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, آیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہے؟ اگر میں میرے بیوی بچے میرا خاندان میرے دوست اہل محلہ یہ سید الشہداء کے غم میں کہیں پر بیٹھے تو کیا امام حسین ہمیں بھلا دیں گے؟ کیا حسین کی ماں ہمیں بھلا دے گی؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے. یہ فاطمہ کا در ہے. اللہ کے رسول کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا تھا اور اللہ کے رسول کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس کو فاطمہ کی در پر بھیج دیا کرتے تھے. کہتے تھے جاؤ در فاطمہ سے مانگو. بیوی کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. تاریخ میں لکھا ہے اور جن کی خاطر سے بنائی گئی دنیا ساری اہل دنیا سے کوئی در نہیں دیکھا جاتا. اہل دنیا سے کوئی در نہیں دیکھا جاتا. جو بیوی کے گھر کو جلانے کے لیے آئے ذرا یہ تو سوچتے کہ فاطمہ نے ہمیشہ دیا تھا. کیا تم سب نے فاطمہ کی ماں کا مال نہیں کھایا تھا؟ کیا خدیجہ کی کمائی تمہارے دین کے کام نہیں آئی تھی؟ کیا فاطمہ کا شوہر ہر جنگ میں شمشیر لے کر کھڑا نہیں ہوتا تھا؟ یہ سب بنا دیا اور در فاطمہ کو آگ لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ کیسا ظلم کیا؟ یہ کیسا ستم کیا؟ دنیا میں اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کے گھر پہ جا کے تعزیت کہتے ہیں. اس کے گھر پہ جا کے تسلیت کہنا ہوتا ہے. لیکن فاطمہ کے والد کا انتقال ہوا تو دروازہ جلا دیا. یہ کیسا ظلم ہوا؟ اور اہل بیت کی خواتین نے صبر کے عجیب و غریب امتحان گزار دیا اہل بیت کی خواتین نے. اگر مصائب پڑھنے کا میرا دل چاہ رہا ہو اور شب جمعہ ہو تو میں کس کے مصائب پڑھوں؟ دل ایام ایام فاطمیہ ہیں. بی بی کی شہادت کے ایام ہیں. اگر میں مسائل پڑھوں اور شاید مرثیہ پڑھنے والے کو خدا نے اسی لیے توفیق دی تو میں بی بی سکینہ کی کچھ مسائل نہ پڑھوں. پوری دنیا میں دستور ہے کہ جنگ مرد نہ پہلے جنگ خواتین سے نہیں لڑی جاتی ہے. خواتین کو جنگ کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے. پوری دنیا میں دستور ہے جنگ مرد لڑتے ہیں. بچوں کو جنگوں میں نہیں لایا جاتا. بچوں کو جنگوں کی سزا نہیں دیتے. لیکن حسین کی یتیمہ وہ مظلومہ ہے جس کو باپ کی شہادت کے بعد تماچے لگائے گئے. امام حسین یتیموں سے کیسے پیش آتے تھے؟ عزیز شب جمعہ ہے چار آنسو آپ کی بہانا امام حسین کے غم میں انشاءاللہ امام حسین کی محبت کے صدقے میں خدا آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. آپ کے مرحومین کے ہمارے اور آپ کے سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے خدا انشاءاللہ. ہمارے پاس واقعہ موجود ہے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی. جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو سید الشہداء کے سامنے خبر لانے والے نے کہا کہ آپ کو اکیلے میں بتاؤں یا سب کے سامنے بتاؤں؟ مولانا نے فرمایا میرے اصحاب سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, سب کے سامنے بتاؤ. اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. مسلم بن عقیل کا لاشا گلیوں میں گھسیٹا گیا. سید الشہداء نے عجیب کام کیا. مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا. مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا. بچی کو اپنے زانوں پر بٹھایا. بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بچی کو پیار کیا. اور ایک روایت کے مطابق بچی کے کان میں گوشوارے بھی لٹکائے. وہ بچی بہت عقل مند تھی. اس بچی نے فوراً کہا کہ چچا کیا میرا باپ مارا گیا؟ پوچھا تم
بچیوں کی مظلوم انتہا کرنے کو کہ کل جب شب عاشور گزر جائے گی، شام غریمہ آئے گی، حسین کی بچیوں کو تماشے لگ رہے ہوں گے، تو یہ بچیاں پکارے گی کہ ارے ہمارا باپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، وہ تو بچیوں کے کانوں میں گوشوارے لٹکاتا تھا، ہم کیسے یتیم ہو گئے، ہمیں تماشے لگا رہے ہیں، ہمارے کانوں سے گوشوارے کھینچ رہے ہیں، ہمارے دامن میں آگ لگا دی۔
حسین کی اس بچی کی غم کے صدقے میں جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی، خدایا ستاد شام میں حسین کی شہید ہونے والی بچی کے غم کے صدقے میں، خدایا اس قلیل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے خدایا شبی بابا کے صدقے میں ہمارے ہمارے امید کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اے پاک پروردگار تجھے حسین کے غم میں رونا نصیب کیا ہے، قیامت تک ہمیں سید الشہداء کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کے ظہور ان کے فرزند کے ظہور میں نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد والد الطاہرین۔